أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة هود آيات نمبر 98 سے آيات نمبر 108 حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچی تھی، اور یہ بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا فرعون اور فرعون کے جو خاص مصاحبین تھے، بڑے آدمی تھے، ان تک، اور ان لوگوں نے فرعون کی بات کا اتباع کیا جو کہ صحیح نہیں تھا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ منظر کشی کر رہا ہے میدان قیامت کی، کہ یقدم قومہ یوم القیامہ، کہ وہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا قیامت کے دن، یعنی وہ ان کا برا امام ثابت ہوا اور میدان قیامت میں وہ ان کو لیڈ کر رہا ہوگا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور اس کے بعد وہ انہیں دوزخ کی آگ میں پہنچا دے گا، یعنی جہاں وہ جائے گا وہیں پر اس کے ماننے والے بھی جائیں گے. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور کتنی بری ہے وہ جگہ کہ جہاں پر وہ وارد ہوں گے، وہ منزل کتنی بری ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا کے اندر بھی اس کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی، یعنی دنیا میں بھی وہ ملعون ٹھہرے اور میدان قیامت میں بھی وہ رحمت خدا سے دور ہوں گے. بئس الرفد المرفود، کتنا برا ہے وہ عطیہ جو ان کو عطا کیا گیا، یعنی ظاہر سزا پسندیدہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، پینفلی ہوگی، تو اس کو یہاں پر اس طرح سے تعبیر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم ان تمام واقعات کی طرف اور ان تمام بستیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ذالک من انباء القرى، یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں. نقصہ علیکا، منہا قائم و حسید، ان میں کچھ رہ گئی ہیں اور کچھ کا قلا کما ہو چکا ہے، یعنی بالکل ختم ہو چکی ہیں، یعنی کچھ وہ ہیں کہ جن کے ریمینس، جن کے آثار موجود ہیں، عبرت کے لیے وہ نشانات موجود ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے وہ نشانات بھی ختم ہو چکے. وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا. یہ پھر پروردگار عالم نے اس خیال کو ذہنوں سے خرچنے کی پوری پوری صحیح کی ہے، اور پورا پورا اہتمام کیا ہے اور حجت تمام کی ہے کہ کوئی خدا کی طرف ظلم کی نسبت نہ دے. وہ عادل ہے، وہ عدل کرتا ہے، اور عدل سے آگے فضل کرتا ہے، مگر بہرحال ظلم پروردگار عالم کی شان کے خلاف ہے. یہ سب کچھ جو ہوا، ان کو جو لعنت کا مستحق قرار دیا گیا، جو ان کو جہنم میں ڈالا گیا، جو ان کے اوپر عذاب نازل کیے گئے، یہ سب کے سب ان کے اپنے کرتوت تھے کہ جن کی وجہ سے ان کو ان تمام تر عذاب کا سامنا کرنا پڑا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیئن، تو اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے خداوں کو یہ پکار رہے تھے، وہ انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے. من شیئن، ذرا سا بھی، غیر خدا کے مقابلے پر جس کو خدا مانا جائے گا تو وہ تو شریک اس نے ٹھہرایا، اور وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہاں، اگر یہ لوگ اللہ کے ان رسولوں کی بات کی اتباع کرتے، ان کو فالو کرتے، ان سے پوچھتے کہ ہاں تم خدا کے نمائندے ہو، تم بتاؤ کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے اور پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، تو یقیناً یہ لوگ نجات یافتہ ہو جاتے ہیں. لما جاء امر ربک، ان کو فائدہ نہیں ہوا کب، جب ہم ان تمہارے رب کا امر آ پہنچا. یہ بات کئی دفعہ ہی یہاں پر ایک سیریز کے اندر کہ امر رب سے یہاں پر مراد عذاب پروردگار ہے. وما زادوہم غیر تدبیر، اور انہوں نے ان کے لیے سوائے تباہی کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، یعنی مزید یہ لوگ عذاب در عذاب کی گرفت میں آ گئے. وکذالک اخذ ربک، اور اسی طرح ہوتا ہے گرفت میں لینا تمہارے پروردگار کا، یعنی خدا کا جو مزاج ہے وہ اگر سمجھ میں آ جائے سنت پروردگار، کہ وہ مہلت دیتا ہے، اس مہلت میں سدھرنے کا موقع دیتا ہے، ہدایت کا انتظام کرتا ہے، اور پھر جب مہلت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، اور اس گرفت کی اتنی ساری مثالیں ہمارے سامنے آ چکی جن میں قوم نوح علیہ السلام بھی ہے، قوم عاد بھی ہے، قوم سمود بھی ہے، اور پھر اون وغیرہ بھی ہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے گرفت میں لینا تمہارے پروردگار کا جب وہ گرفت میں لیتا ہے بستیوں کو. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس عالم میں کہ وہ ظلم و ستم کی مرتکب ہوتی ہیں، یعنی وہ بستیاں ظالم ہوتی ہیں، ظالموں پر مشتمل ہوتی ہیں. ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کا پکڑنا، اس کا گرفت میں لینا علیم بھی ہے، شدید بھی ہے، یعنی دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے ان فی ذلک لآیتن، ان سب میں نشانیاں ہیں. ان سب میں کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، کہ جس کے دل میں آخرت کے عذاب کا خوف ہو، یعنی جسے آخرت کے بارے میں تشویش ہو کہ اگر مجھے وہاں پر کھڑا ہونا پڑا، حساب کتاب دینا پڑا تو میرا کیا ماجرا ہوگا. یہ تمام تر واقعات ان کے لیے نشانی بنتے ہیں کہ یعنی ان کو درست کرتے ہیں، ان کو کریکٹ کرتے ہیں، انہیں سیدھی راہ پر لے کر آتے ہیں. اگر ایک شخص نے اپنے دل سے خوف خدا ہی کو نکال دیا ہے، یہاں پر خاص طور پر آخرت کا ذکر آیا کہ خوف آخرت کے انجام کار کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، اگر وہ خوف ہی اس کے دل سے نکل گیا تو پھر وہ ان نشانیوں کو اگنور کر دے گا، وہ سنی انسنی کر دے گا. ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے قیامت کا دن کہ جس میں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، تمام خلق اکٹھی کی جائے گی. وذالک یوم مشہود، اور سب کے سب حاضر کیے جائیں گے. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اب اسی پالیسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہم ڈیلے کر رہے ہیں تو صرف اس مدت مقررہ کے لیے کہ وہ جو مدت ہے، وہ ٹائم پیریڈ ہے، وہ پورا ہو جائے. جو ہم نے مقرر کیا ہے مہلت کے عنوان سے، وہ مدت پوری ہو جائے. جو بارہا میں نے گزارش کی کہ قرآن مجید نے اس فلسفے کو سمجھنے پر زور دیا ہے کہ پروردگار قدرت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے فوراً گرفت میں نہیں لے گا. فرعون کو بھی فوراً گرفت میں نہیں لیا گیا، قوم عاد کو بھی، قوم سمود کو بھی. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ قوم سمود میں تو یہاں تک آ گیا، قوم لوط کے اندر تو یہاں تک آ گیا کہ تین دن کے بعد عذاب ان کے اوپر نازل کیا جائے گا. تو یہ تین دن کے بعد جو عذاب نازل کیا جائے گا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اوپر عذاب اس وقت آئے گا کہ جب وہ مدت پوری ہو جائے گی. جب وہ مدت پوری ہو جائے گی پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے. یہ میں نے جو ابھی گزارش کی کہ تین دن کے بعد وہ جناب صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تعلق تھا، سمود قوم کے ساتھ تعلق تھا. تو یہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مانو اخرہ الا لاجل معدود، ہم اسے ڈیلے کرتے ہیں ایک مدت مقررہ کے لیے، ایک فکس ٹائم پیریڈ کے لیے. یوم یاتی، جب وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، تو کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر وہ کہ جسے خدا اجازت دے. یعنی میدان قیامت کے مختلف مراحل ہیں. بعض میں بالکل بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، بعض میں بولنے کی اجازت ہوگی، مجرموں کے کیس میں بھی. یہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں یہ بات آئی ہے. اور پھر اس کے بعد بولنے والوں کے اندر بھی تو قسمیں ہیں، ایک تو مجرموں کا بولنا ہے اور ایک ہے ان کا بولنا کہ جو پروردگار عالم کے مقربین ہیں اور پروردگار عالم کے محبوب ہیں، وہ شفاعت کے لیے بولیں گے. تو وہ تمام تر چیزیں یقیناً اس نے پروردگار کے ساتھ مشروط ہے اور مربوط ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو کوئی اس نے پروردگار کے بغیر نہیں بولے گا. فمنہم شقی و سعید، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو شقی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو سعید ہیں. شقی کا ترجمہ کیا گیا بد نصیب، یعنی جن کا برا حصہ ہے، بد قسمت، اور سعید یعنی خوش نصیب، یعنی جن کا اچھا حصہ ہے، اچھا ان کا شیئر ہے. یہاں پر یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ ایک دنیا کے اندر ہم کسی کو بد نصیب اور خوش نصیب کہہ دیتے ہیں، یہ دنیا کے اندر جو معاملات ہمیں بظاہر خوش نصیبی اور بد نصیبی کے نظر آتے ہیں وہ تو امتحان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میدان قیامت میں جو بد نصیبی اور خوش نصیبی ہے اس کی بنیاد تو دنیا کی پرفارمنس ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں جو آگے بھیجا ہے وہ اگر اچھا ہے تو یقیناً انسان خوش نصیب ہے، اس کا نصیبہ، اس کی قسمت، اس کا حصہ بہت اچھا ہے. اور اگر دنیا کے اندر اس نے گڑبڑ کی ہے ایمان کے اندر یا اعمال صالحہ کے اندر، تو پھر وہاں پر اس کا حصہ برا ہوگا. تو یہ دو لفظ استعمال ہوئے، شقی و سعید. پھر پروردگار فرماتا ہے فاما الذین شقوا، تو وہ کہ جو بد نصیب ہیں یعنی جو نجات یافتہ نہیں ہیں، اور پھر نارے، تو وہ آگ میں ہوں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے وہاں پر چیخ اور پکار ہوگی، یعنی وہ اذیت کی وجہ سے چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین ہے. الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جو تمہارا رب چاہے. اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ یہ جو ما دامت السماوات والارض کہا گیا، یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کے اندر جو ہمیشگی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب تک آسمان ہے اور جب تک زمین ہے، یعنی یہ ہمیشگی کے لیے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے جان بوجھ کر ایمان کو قبول نہیں کیا اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو، تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر ایسے نہیں کیا جائے گا. جو ایمان ہی نہیں رکھتا تو پھر اس کے بعد تو اس کا معاملہ یہی ہے کہ اگر جان بوجھ کر وہ مشرک رہا، کافر رہا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہاں اگر ایسا کوئی ہے کہ جس نے ایمان کے بعد اعمال کے اندر کچھ کمی کی ہے، تو بہرحال اگر وہ پروردگار عالم کی رحمت کا ابتدائی مرحلے میں مستحق قرار نہیں پا سکا، شفاعت جو ہیں مقربین ان کا بھی مستحق قرار نہیں پا سکا اور کوالیفائی نہیں کیا اس نے، تو پھر وہ جہنم کے اندر اپنی سزا کو پورا کرنے کے بعد اپنے ایمان کی وجہ سے وہ جنت کے اندر پلٹایا جائے گا. تو وہ استثنا تو بالکل سمجھ میں آتا ہے، الا ما شاء ربک. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تمہارا رب چاہے، استثنا کے ذریعے سے قدرت خدا کا اظہار بھی ہے. ما دامت السماوات والارض، وہ محاورہ بھی ہے. استثنا کے ذریعے سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر ان افراد کو ایگزمپٹ کیا جا سکتا ہے کہ جن کے اعمال کی کوئی کمی ہو لیکن ایمان کے اندر وہ درست ہوں، تو بد نصیب تو ہیں، جہنم میں تو جھلے، مگر پھر اس کے بعد وہ آ گئے جنت کے اندر. تو یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تمہارا رب وہ کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. واما الذین سعدوا، اور وہ کہ جو خوش نصیب ہیں یعنی سعادت مند ہیں، نجات یافتہ ہیں، ففی الجنت، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کب تک؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے. پھر واپس وہی لفظ استعمال ہوا اور وہی محاورے والی بات کہ جو ہمیشگی کو بتاتی ہے، الا ما شاء ربک، مگر وہ جو تمہارا رب چاہے، یعنی اگر تمہارا رب چاہے تو ان کو بھی نکال سکتا ہے، تو بے شک اگر چاہے تو ضرور نکال سکتا ہے، مگر چاہے گا یا نہیں چاہے گا وہ آگے سمجھا دیا گیا کہ عطا ان غیر مجزوز، کہ یہ ایک ایسی عطا ہے جو خطا ہونے والی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چونکہ تمہارے رب نے نہیں چاہا کہ ان جنتیوں کو باہر نکالے، تو پھر وہ نہیں نکالے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ قطع ہونے والی، جدا ہونے والی نعمتیں نہیں ہوں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہوں گی. یہیں پر محاورے کے علاوہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا تذکرہ کیا گیا، تو قیامت کے ساتھ ہی یہ جو آسمان اور زمین ہے یہ تو لپیٹ دیے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد ان کو بدل دیا جائے گا دوسرے آسمان اور زمین کے ساتھ. اور وہ آسمان اور زمین جو بعد میں ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ قیامت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نہ انہوں نے ختم ہونا ہے اور نہ ہی ان میں کمیاں نہیں ہیں، مگر یہ کہ پروردگار چاہے تو اس کی تشریح کر دی گئی. یہاں پر آیت نمبر 108 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 117 سے 117. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُوْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَئِ، تو جن چیزوں کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سے تمہیں کوئی تردد نہ ہونا چاہیے. مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ، یہ اسی طرح سے عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے. یعنی ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں اس کی عبادت پر کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. جب معبود ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہاتھوں کا تراشا ہوا بت ہے، تو اس کی عبادت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ عقل کا ماتم ہے، عقل کو معطل کرنا ہے، کہ جس کے نتیجے میں انسان اس طرح کے کاموں کو انجام دیتا ہے. تو جو دوسرے افراد ہیں، جو موحدین ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس طرح کے افراد کی ان حرکتوں کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں. انہیں اس کام کے اندر تک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک دہ فضول، ابس، بیکار اور لغو کام ہے. پروردگار فرماتا ہے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور ہم پورا پورا ان کا حصہ انہیں دیں گے جس میں کوئی کمی نہ ہوگی. یعنی جو عذاب ان کا ہے وہ ان کو لے کر رہے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی. پھر ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب عطا کی، واختلف فیہ ہے، تو اس میں اختلاف پیدا ہوا، یعنی ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے انکار کر دیا. فرعون نے، قارون نے، حامان نے، یہ تمام افراد تھے جنہوں نے انکار کیا. بنی اسرائیل میں سے کتنے افراد تھے کہ جنہوں نے انکار کر دیا اور اختلاف کیا. ولولا کلمت سبقت من ربک، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی پروردگار کی اسی پالیسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پروردگار کی پالیسی یہ ہے کہ مہلت مکمل ہونے دی جائے، پھر اس کے بعد جن کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے، ان کی گرفت کی جائے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً پریشان کرنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا تسلی دی جا رہی ہے، جو شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے بیان کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ اراد بذلک تسلیت النبی علی تکذیب قوم ہی، کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ان کی تکذیب کر رہی تھی، جھٹلا رہی تھی، تو اس بیان کے ذریعے سے پروردگار عالم نے تسلی دی ہے کہ آپ کو دل تنگی کی ضرورت نہیں ہے جو قوم کے انکار سے آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسی طرح کی حرکت کر چکی ہے۔ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور آپ کا رب جو ہے وہ ان کو پورا پورا ان کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، یعنی وقت لگے گا مگر جب مہلت مکمل ہو جائے گی تو پھر پروردگار کی طرف سے پورا پورا جو بدلہ ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا، جو ان کی گرفت ہونی ہے وہ گرفت ہو جائے گی۔ انہ بما یعملون خبیر، یقیناً تمہارا پروردگار جو وہ کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ فاستقم، تو اب آپ کیا کیجئے؟ فاستقم، آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے، مضبوطی سے برقرار رہیے۔ کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ لا تبغوا، اور سرکشی مت کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے لمٹس کو کراس کر جائے۔ تو پیغمبر اکرم کا معاملہ تو ظاہر عصمت کی طرح وجہ سے بالکل محفوظ ہے، مگر پیغمبر اکرم کے ساتھ جو افراد ہیں جو ان کے ٹیم کے اندر ٹیم ورک کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک تو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی لمٹس کو کراس نہیں کرنا ہے، یعنی اس میں سامنے والوں کے حوالے سے کوئی ایسی ایکسٹریم پوزیشن بھی نہیں لینی کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے اپروڈ نہ ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے انہو بما تعملون بصیر، یقیناً خدا جو تم عمل انجام دیتے ہو ان کو دیکھنے والا ہے۔ پھر یہاں پر اب تیسری انسٹرکشن آ رہی ہے، استقامت، ترکشی نہیں کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اب یہ تیسری انسٹرکشن، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، نہ جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ فتمسکم النار، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ اپنا نشانہ بنائے گی، تم جہنم کی آتش دوزخ کی آگ جو ہے، آتش دوزخ، جہنم دوزخ کی آگ جو ہے اس کا نشانہ بنو گے، تم تک وہ پہنچے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر پھر نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا، ثم لا تنصرون، اور اس کے بعد تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ جو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر استقامت اور ظالم کی طرف نہیں جھکنا ہے، یہ برقرار رہنا اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا انتہائی مشکلات کے باوجود حق کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہے، جس کو جاہل افراد جو ہیں ضد سے تعبیر کرتے ہیں۔ ضد کا مطلب ہوتا ہے کہ غلط بات کے اوپر اڑنا، لیکن اگر ایک صحیح بات ہے اور اکیڈمیکلی اس کو پوری طریقے سے وہ آدمی سمجھ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے صحیح ہونے کے احساس کرنے کے بعد اس کے اوپر وہ ایک استقامت کا مظاہرہ کرے، تو یہ انتہائی پسندیدہ صفت ہے، اور اسی کی خالق کی طرف سے اپنے رسول کو ہدایت ہے، اور ان کے ان پیروں کو جو اللہ سے لو لگائے گئے، یعنی اس کی مرضی کے مقابلے میں دنیا کی پرواہ نہ کریں، اور اس کے مقابل کردار کو سرکشی سے تعبیر فرمایا ہے، جس پر ان الفاظ میں ڈرایا گیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا دیکھنے والا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت کے اندر، ایک اور انسٹرکشن آ رہی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، تَرْفِيًا النَّهَارَ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے حصے میں، یعنی یہ نماز کے تین اوقات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ دن کے دونوں حصوں میں اگر آپ دیکھیں تو بہت واضح ہے، فجر کی نماز ایک حصے میں، پھر درمیان میں گیپ ہے، اور پھر اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کا یہ مشترک وقت ہے، جو فجر جعفری کے اعتبار سے بالکل صحیح طرح سے منطبق ہوتا ہے۔ وزولف من اللیل، اور رات کا کچھ حصہ، اس کے اندر ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ نماز کا جو ایک اور جو رات والا معاملہ ہے، اس کے اندر رات کا ہونا شرط ہے، اور اسی کے اندر مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں۔ تو غروب حصے اگر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو رات تو نہیں کہا جائے گا جب تک اندھیرا نہ چھا جائے، تو اندھیرا چھا جائے تو رات متحقق ہوگی، اسٹیبلش ہوگی کہ ہاں یہ رات ہو گئی، اور اس میں پھر نماز کا وقت بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو نماز کا وقت یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اس میں مغرب عشاء دونوں شامل ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو مشترک اوقات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بے شک مغرب پہلے ہے عشاء بعد میں ہے، مگر ٹائم ان دونوں کا مشترک ہے. اسی طرح ظہر عصر، بے شک ظہر پہلے پڑھنی ہے، عصر بعد میں پڑھنی ہے ترتیب کے اعتبار سے، مگر ٹائم ان کا مشترک ہے. تو یہ اسی طرح سے اس کے اوپر تطبیق ہو سکتی ہے کہ ہم یہ مانیں کہ بنیادی طور پر وقت تین ہے، نمازیں پانچ ہیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پانچ نمازیں ہیں، مگر ان کے تین اوقات ہیں جن میں سے ظہر اور عصر کے مشترک اوقات ہیں اور مغرب اور عشاء کے مشترک اوقات ہیں. ارشاد ہوتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً جو نمازیں، جو نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ اوور آل بھی ٹھیک ہے، جو نیکیاں ہیں ان کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو برائیوں کا اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر خاص طور پر نماز کے ذکر کے بعد جب اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو اہم ترین نیکی کے عنوان سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کی یہ خاصیت ہے کہ نماز بھی برائیوں کو کھا جاتی ہے اگر وہ احساس پیدا کر دے. جب دن میں پانچ مرتبہ ایک انسان پروردگار کے حضور میں سجدہ ریز ہو رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، پانچ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ اس کا باطن صاف ہوتا جائے، پاک ہوتا جائے اور وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جو برائیاں ہو چکی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے، یادآوری ہے ان کے لیے جو یاد تازہ رکھنا چاہتے ہیں. واصبر، اور صبر کیجیے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ یقیناً جو حسن عمل کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، ان کے ثواب کو برباد نہیں کرتا. یہاں پر صبر سے کیا مراد ہوگی؟ صبر سے مراد ہوگی کہ پابندی فرائض میں محافظت اوقات رکھتے ہوئے یہ تمام تر چیزیں جو انسان کو شریعت کے اعتبار سے کرنی ہیں، ان تمام تر چیزوں کے نتیجے میں اگر ایک انسان کچھ کلفت، کچھ زحمت بردار محسوس کرتا ہے تو اس کو برداشت کرنا، یہاں تک کہ وہ کیفیت ڈیولپ ہو جائے کہ جہاں پر انسان پروردگار عالم کی رضا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم تو اس کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، مگر اس کے ذریعے سے، اس بیان کے ذریعے سے سب کو متوجہ کیا جا رہا ہے. آخر میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے اس صفحے کی آخری آیت، آخری دو آیتیں، فلولا کان من القرون من قبلکم، تم سے پہلے والی قوموں میں ایسا کیوں نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا، ایسے افراد اولو بقیتن، یہ کیوں نہ ہوئے. یہ اولو بقیتن سے مراد ہے بچے کچھے سمجھدار لوگ، یعنی ایسے افراد کہ جو عقل رکھنے والے ہوتے، سمجھدار ہوتے. جیسے کہ ہم لوط علیہ السلام کا جملہ پڑھ چکے کہ علیہ السلام انکم رجل رشید، کہ کیا تمہارے درمیان کوئی مرد رشید نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرے افراد، دوسری قوموں کے اندر، تو پروردگار فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پچھلی قوموں کے اندر ایسے لوگ ہوتے، یعنی ہونے چاہیے تھے، ینہون عن الفساد فی الارض، کے جو زمین میں ہونے والے فساد کو روکتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، یعنی ہوئے ماضی کے اندر قوموں کے اندر، مگر بہت تھوڑے افراد. یہ تھوڑے افراد جو تھے وہ اپنی سی کوشش بےچارے کرتے تھے، نبیوں کا ساتھ دیتے تھے، اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھتے تھے. ممن انجینا منہم، یہی وہ تھے کہ جن میں سے ہم نے لوگوں کو نجات عطا کی، یعنی قوموں میں سے ان کو ہم نے نجات عطا کی، مگر یہ زیادہ ہونے چاہیے تھے. اگر زیادہ ہوتے تو عذاب ہی ان پر کیوں نازل ہوتا؟ تو عذاب ان پر اسی لیے نازل ہوا کہ یہ بہت تھوڑے افراد تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی. تو یہ جو کم افراد تھے وہ نبیوں کے ساتھ نجات پا گئے، جیسے کہ ہم نے بارہا دیکھا کہ پروردگار نے اپنی رحمت کا بھی حوالہ دیا اور یہ بھی کہا کہ ان نبیوں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے نجات دی. پروردگار عالم فرماتا ہے ایسے زیادہ ہونے چاہیے، یعنی اب ہمارے لیے یہ میسج بن رہا ہے کہ سمجھدار افراد، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کے اوپر عبور رکھنے والے، اور پھر ایسے کہ وہ زمین سے فساد کو روکنے کا بھی کام انجام دیں، ایسے افراد ہونے چاہیے معاشرے کے اندر. وتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور اتباع کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ما اترفوا فیہ، وہ انہی لذتوں میں، انہی عیش و عشرت کے اندر پڑے رہے کہ جس کے اندر وہ تھے، جو انہیں دی گئی تھی نعمتیں وہ انہی سے عیش و عشرت کرتے رہے، انہیں دین کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں ملی، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عذاب کے شکار ہوئے. ما اترے پوپی ہے پکان مجرمین، اور وہ یقیناً گنہگار تھے. وما کان ربک لیہلک القرا، اور آپ کا رب ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بالظلم، ظلم کے باوجود، واہلھا مصلحون، جبکہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی ایسی تعداد تو بنے کہ جو کم سے کم اصلاح کرنے والے ہوں، اپنی بھی اور لوگوں کی بھی. بہت ہی تھوڑے افراد ہوں گے تو وہ کیا انفلوئنس کر پائیں گے، وہ انفلوئنس جتنا کر سکتے ہیں بیچارے کرتے ہیں، ورنہ اپنی اصلاح کے بعد جب قوم کی اصلاح کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مہلت مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر پروردگار کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا ہے. آیت نمبر 117، یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 118 سے آیت نمبر 123، جس پر سورہ ہود مکمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4. سورہ ہود کی اختتامی آیتوں میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو امت واحدہ بنا دیتا. امت کا مطلب علی دین واحد، جیسا کہ شیخ طوسی نے اس کو لکھا اور کوٹ کیا کہ یہاں پر اس سے مراد دین ہے، کہ ایک مذہب کے اوپر اللہ بنا دیتا. لیکن یہ جبری معاملہ ہوتا اور پروردگار عالم کی ظاہر کی مشیت یہ نہیں ہے، جو یہاں پر خود پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے کہ اگر چاہتا تو ایسا کر دیتا. خدا نے ایسا نہیں کیا. خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے، اپنے فہم سے، اپنی سمجھ سے انبیاء کے پیغام کی طرف اٹریکٹ ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ حق کو قبول کریں. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، تو اب ہوگا کیا؟ وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ کہ جن پر تمہارے رب کا رحم و کرم جن کے شامل حال ہو جائے. اب یہاں پر ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آئیں. ایک یہ کہ اللہ نے زبردستی سب کو ایک دین کے اوپر نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوتا. دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آئی، یہ اسی کی آف شوٹ ہے کہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ لوگ اپنے اختیار کو استعمال کریں گے تو اختلاف بھی کریں گے. الا من رحم ربک، مگر وہ کہ جن کے ساتھ اللہ کا رحم شامل حال ہو جائے. اب یہ وہ کون افراد ہیں کہ جن کے شامل حال پروردگار عالم کی رحمت ہونے والی ہے؟ وہ یہاں پر آگے بیان ہو رہا ہے کہ بولے ذالک خلقہم، اور اسی مقصد کے لیے تو ان کو پیدا کیا گیا. یعنی ان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ کہ وہ اپنے آپ کو رحمت پروردگار سے قریب کریں. رحمت پروردگار ہوگی ایک تو عمومی، کہ جس کے اندر غلہ آ جاتا ہے، آکسیجن آ جاتی ہے، مگر یہاں پر جس رحمت کی بات کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں ان کو پروردگار عالم کی طرف سے وہ رحمت نصیب ہوگی کہ ہدایت کے ذریعے سے وہ امت واحدہ بنتے چلے جائیں گے. لہذا یہاں پر لذالکہ کے ذریعے سے جو اشارہ کیا گیا ہے وہ رحمت پروردگار ہے، کہ پروردگار عالم نے جو انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے جو پیغامات دیے ہیں، جو اس کو سمجھتا چلا جائے گا وہ گویا پروردگار عالم کی رحمت کا حقدار بنتا چلا جائے گا. لہذا اس طریقے سے اس آیت کو دیکھا جائے تو کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ بات طے ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا یقیناً جہنم کو لوگوں سے اور جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب. اب یہ کون ہوں گے؟ یہ وہی ہوں گے کہ جنہوں نے وہ کام نہیں کیے کہ جس کے نتیجے میں یہ رحمت خدا کے مستحق قرار پاتے. یعنی انبیاء پیغام دیتے رہے اور انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، ائمہ پیغام دیتے رہے، یہ لوگ اس کو اگنور کرتے رہے. جس کی مثالیں ہم لوگ پیچھے لائن سے پڑھ چکے، جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، صالح علیہ السلام، قوم عاد نے کیا کیا، صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، یہ سارے جو واقعات ہم نے پڑھے ان سب کو پیش نظر رکھیں اور پھر اس کے بعد اس آیت کے مزاج کو دیکھیں. تو یہاں پر ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ خلقت انسانی کا مقصد جن آیتوں میں سمجھایا گیا ہے ان میں یہ آیت بھی شامل ہے. اور جو اس خلقت کے مقرر کردہ حدر کو نہیں سمجھیں گے اور رحمت خدا کو حاصل نہیں کریں گے تو ان کے اوپر اس اگلے حصے کا انتباق ہوگا، تطبیق ہوگی، اپلائی ہوگا، کہ پروردگار عالم کی طرف سے گویا یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ایسے افراد کو پھر جو جنوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وَكُلًا، اور اب پھر فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم انبیاء ماسبق کے قصوں کا حوالہ دیتا ہے. وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب کے سب ہم آپ کے سامنے جو انبیاء ما سبق ہیں ان کی جو خبریں رسولوں کی بیان کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے بھی بات آئی تھی کہ ایک مقصد تو یہ عبرت، یہ یہاں پر رسول کے حوالے سے خاص کہا جا رہا ہے کہ ما نثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط رکھیں، تاکہ آپ کو اور زیادہ اسٹرینتھن کریں، آپ کے اندر ایک اور قوت کو پیدا کریں. کہ ایک سلسلہ ہی تو ہے کہ جس کے اندر آپ تو سردار کی حیثیت گویا رکھتے ہیں اور انبیاء ماسبق بھی ان تمام مراحل سے گزر چکے ہیں. وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکر للمؤمنین, اور مومنین کے لیے اس کے اندر کیا ہے جو آپ کے پاس چیزیں آئی ہیں, ان میں سے ایک تو یہ کہ حق پہنچ جائے, دوسری بات یہ کہ نصیحت بھی ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک یاد دہانی کا سامان بھی ہے. حق پہنچ جائے یعنی صحیح انفارمیشن پہنچ جائے, کریکٹ انفارمیشن پہنچ جائے, موعظہ ہے کہ جو ان کے دلوں کے اندر اثر کرے گا, اور پھر یاد دہانی ہے کہ گاہے بگاہے جب بھی وہ اسے پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں بھولا ہوا سبق ان کو یاد آتا رہے گا. مگر یہ کون کریں گے؟ وہی صاحبان ایمان, جو مومن ہے وہ اس سے اس طریقے سے فائدہ اٹھائے گا. وقل, اور اے حبیب کہہ دیجئے, للذین لا یؤمنون, کہ جو ایمان نہیں لائے ان سے یہ کہہ دیجئے. صاحبان ایمان تو اس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے, مگر آپ جو ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دیجئے, اعملوا علی مکانتکم, تم اپنی جگہ پر جو عمل کرنا چاہتے ہو کرتے رہو, یعنی اب تم کو سمجھا دیا, تم اس کے باوجود نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ تم اپنا وقت پورا کرو, یہ مہلت جو تمہیں دی گئی ہے اسے گزارو. ان عاملون, ہم اپنا کام کیے جائیں گے, یعنی ہمیں جو تبلیغ کرنی ہے, جو عمل کرنا ہے, جو خوشنودی خدا کے لیے کام کرنا ہے وہ ہم کریں گے. وانتظروا, تم بھی انتظار کرو, انا منتظرون, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب. یعنی اب اگر آپ پیچھے سے اس کو لنک کر دیجئے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ کب تک یہ انتظار ہوگا. یہ آسمانوں اور زمین کا سارا غیب, اس کی اطلاع وہ اللہ کے پاس ہے. وإليه يرجع الأمر كله, اور سب کے سب معاملات امر اسی کی طرف پلٹنے ہیں. فاعبده, اسی کی عبادت کیجیے. وتوکل علیہ, آپ عبادت بھی اسی کی کیجیے, بھروسہ بھی اسی پر رکھیے. یعنی آپ کا جو ٹارگٹ ہے آپ اپنے ٹارگٹ کے مطابق چلتے رہیے. آپ کو جو عمل کرنا ہے, جو پیچھے اعلان کروایا گیا تھا کہ تم عمل کرو ہم اپنا عمل کر رہے ہیں, ان اعمال کے اندر دو چیزیں یہاں پر خاص طور پر سمجھا دی گئی کہ فاعبده, یہی دوسری جگہ پر آیا سورہ زاریات کے اندر, وہاں پر بھی خلقت انسانی کا جو مقصد سمجھایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ عبادت ہی تو مقصد ہے زندگی کا. تو اے حبیب, آپ عبادت کرتے رہیے. وتوکل علیہ, اور بھروسہ آپ کا اللہ پر ہوگا. یعنی یہ جو اخلاقی صفت ہے یہ انتہائی نمایاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے, اور جو واقعی ان کے ساتھ ہوگا اس کے اندر بھی یہ چیز دکھائی دے گی. وما ربک بغافل عما تعملون, اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم لوگ اعمال انجام دیتے ہو. یعنی اگر آپ دیکھیں ایک ہی انداز میں دونوں کو مخاطب کر دیا گیا, پیغمبر اکرم کو بھی اور پھر اس کے بعد وہ جو ایمان نہ لانے والے تھے ان کو بھی مخاطب کر دیا گیا, جو قرآن مجید کا ایک انداز ہے. یہاں آیت نمبر 123 پر یہ سورہ ہود مکمل ہوا, اور اب اس کے بعد 12واں سورہ سورہ مبارکہ یوسف, جس کی 111 آیات ہیں, اور یہ بھی مکی سورہ ہے. مکی سورہ کا مطلب یہی ہوا, جیسا کہ پہلے بھی 12 آپ سن چکے, کہ یہ سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور جو اس کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ سورہ یوسف کا جو مرکزی موضوع ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام کا ہے. اگر یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ کسی سورے کا اگر کوئی عنوان ہو تو ضروری نہیں ہے کہ پورا سورہ اسی موضوع کے گرد گھوم رہا ہو, مگر یہاں پر سورہ یوسف کے اندر ایسا ہی ہے کہ زیادہ تر آیتیں 80-90% حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق ہی ہمیں نظر آتی ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ کہیں جناب یوسف علیہ السلام کی والد کا ذکر ہے, جناب یعقوب علیہ السلام کا, کہیں برادران یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے, کہیں پر عزیز مصر کا ذکر ہے, مگر جو مرکزی موضوع ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد کے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے, الف لام را, ایک مرتبہ پھر حروف مقطعات, یہ ہم پیچھے بھی سورہ ہود میں بھی انہیں حروف مقطعات کو دیکھا تھا, اور یہاں پھر ایک مرتبہ حروف مقطعات ہے, اور بارہا اس بات کو بیان کیا گیا 11 امام کی حدیث کی روشنی میں کہ ان کے ذریعے سے جو ایک پیغام دیا گیا وہ یہی تھا کہ اے مشرکین مکہ, یہ وہی حروف ہے کہ جن کو تم روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہو, الف لام را, الف لام میم, اور انہی حروف کو جوڑ کر لفظ بنائے گئے ہیں, انہی لفظوں کو جوڑ کر آیتیں بنائی گئی ہیں, انہی آیتوں کو جوڑ کر سورے بنائے گئے ہیں. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی انہی حروف کو جوڑ کر کسی ایک سورے کا جواب تو لے آؤ. جواب تم لے آؤ دعوے سے ہم دست بردار ہو جائیں گے, اور جواب نہ لاؤ تو پھر اس کے بعد تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تمہیں ایمان لانے میں کیا تکلف ہے. یہاں پر بھی الف لام را کے فوراً بعد پروردگار عالم نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین, یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنا کر اتارا ہے. قرآن یعنی وہ کتاب جس کی ریڈنگ کی جائے، جس کو پڑھا جائے. عربیہ زبان بھی بتا دی گئی کہ زبان کے اندر کون سی زبان ہے جس پہ اس کو نازل کیا گیا، مگر کیوں نازل کیا گیا وہ ہدف یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے، لعلکم تعقلون، شاید تم لوگ عقل سے کام لو. یہیں پر پھر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ عقل کی حجیت مسلم ہے، یعنی عقل کے ذریعے سے ہی کنونس کیا جائے گا. ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اگر ایک انسان قرآن مجید پڑھتے ہوئے عقل استعمال کرے تو یقیناً وہ اس کتاب کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا. اب فوراً پروردگار عالم بیان کرتا ہے جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرح متوجہ کرتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بہترین قصے سناتے ہیں. یعنی یہاں پر اب جو جناب یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس سے جو ہم نے آپ کی طرف قرآن کی وحی کی ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے. بے خبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سورس کیا ہے، آپ کا سورس پروردگار عالم کی وحی ہے، پروردگار عالم کا بیان ہے. یعنی آپ کے پاس جو اس سے متعلق انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، اس معاشرے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، پہلے بھی ہم نے اس بات کی طرف اور اس رخ اعجاز کی طرف متوجہ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ مشرکین کی مرکزی آبادی اور اس کے اندر چند موحدین اور اس کے اندر جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کی تعداد 25 کے قریب بلکہ 30 سے کم. یہ جو اتنی محدود تعداد پڑھے لکھے افراد کی ہے اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان، جنہوں نے کسی ظاہری استاد کے سامنے زان و تلمس نہیں کیا، اگر وہ یہ ساری قیمتی معلومات بیان کر رہے ہیں تو ان کو سورس کیا ہے. یہ قرآن مجید کے اعجاز کی ایک بہت اہم جہت ہے کہ جس کی طرف بارہا قرآن مجید نے متوجہ کیا کہ ان کا سورس سے پرسے خدا ہے، اور اس نے ماضی میں کب ان کو یہ چیزیں بتائی، چاہے وہ عالم نور میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اور اس کے بعد پھر وہی کے ذریعے اس کو تکرار کیا گیا ہو، لیکن بہرحال پروردگار کے سوا ان کا کوئی دوسرا سورس نہیں ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس کا یہ مطلب ہوا. پھر اس کے بعد جو اس صفحے کی آخری آیت ہے، اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب یوسف نے اپنے والد محترم سے کہا، یا ابتے، بابا جان، انی رأیتُ احد عشر کوکبا، کہ میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو، رأیتُہم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، سجدہ گزار ہیں. اب یہ جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا ہے اس کی پھر تشریح اور اس کے حوالے سے جناب یعقوب علیہ السلام کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ انشاءاللہ اگلے صفحے پر ہے، وہاں پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ کون سی عظمت ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو عطا ہونے جا رہی تھی جس کو اس طریقے سے انہیں دکھلایا گیا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.